الله أكبر كبير، لا إله إلا الله. لا علم. زدني علما ربي زدني، سبحانك لا علم لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گنتی کے مہینے 12 ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں، ادب والے ہیں، یہ ہیں سیدھا دین، یہ ہیں دین قائم، یہ ہیں دین مستقیم، تم ظلم مت کرو آپس میں اور لڑو ان مشرکین سے اکٹھے جیسا کہ وہ تم سے اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں، جان لو بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 12 نمبر 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، یہاں پر سماوات آسمانوں والارض اور زمین، اسے ان انگلش جمع اور واحد سنگولر ایک جمع کیا، زمین بیان کیا، زمین اور سماوات، اس لیے کہ آسمان الگ الگ ہے، پہلا آسمان پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا آسمان، زمین ایک ساتھ ہے، 7 زمین ایک ساتھ ہے، اس لیے پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی اس طرح بیان کیا ہے کہ سماوات والارض، سماوات کو جمع بیان کیا یعنی اس، چونکہ وہ الگ الگ ہے، اور زمین چونکہ ایک ساتھ ہے گویا کہ ایک ہی زمین، اس لیے اس کو واحد کے لفظ سے بیان کیا۔ جس دن سے اللہ نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا تھا، اسی دین سے اللہ نے دنیا میں دین، رات، مہینے اور سال کو مقرر کر دیا۔ جب سے سورج بنا، چاند بنا، معلوم ہوتا ہے کہ ٹائم چلتا ہے سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، اگر سورج ہی نہ چلے تو دین کیسے ختم، رات کیسے آئے گی، چاند نہ چلیں تو پھر دین کیسے آئے گا، رات نہیں تو دین نہیں، رات ہے تو پھر دین نہیں، دین ہے تو رات نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سورج اور چاند کے چلنے سے ٹائم چلتا ہے۔ جب سے اللہ نے سورج کو پیدا کیا، اور یہی بات عجیب بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فائنل حج پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ 9ویں ذی الحجہ کو وہاں عرفات میں موجود تھے، اس وقت فرمایا اللہ نے جس دن سورج اور چاند کو یعنی آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اندر سورج اور چاند کو پیدا کیا تھا، جو ٹائم چلا تھا آج کے دین میں وہ ٹائم گھوم گھوم کر وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یعنی وہ دین، چونکہ قمری حساب سے ہر مہینے ہر سال میں 10 دن کم ہوتے ہیں، دیکھو رمضان ہر سال 10 دن جلدی آتی ہے، تو ہر 3 سال میں 1 مہینے کا فرق ہو جاتا ہے، اور قمری یعنی چاند کے حساب سے مہینوں کا گننا آسان، اللہ پاک نے ساری چیزوں کو چاند کے حساب سے رکھا ہے، رمضان کے روزے چاند کے حساب سے ہیں، یہ عیدین جو ہے چاند کے حساب سے ہیں، یہ حج جو ہے یہ چاند کے حساب سے ہیں، قمری جس کو بولتے ہیں، بہت سارے احکام۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں تم زیادہ تر چاند کے حساب سے گنو، اس کو پریفرنس دو، اس کو نمبر 1 دو، بعد میں اسلامک دین اپنے انگریزی دین گنو، پہلے اسلامک ہوتا ہے، رات پہلے دین بعد میں، اللہ پاک نے جتنے بھی اسلامک کام ہیں وہ چاند سے گنے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ سو یہ دین سے گننا، یہ جنوری فبروری مارچ اپریل یہ جو ہے یہ انگلش ڈے ہے، ہم مسلمان بالکل الٹے ہو گئے، ہمیں قمری مہینے کا پتہ ہی نہیں، دین کا پتہ ہی نہیں، اسلامک شریعت کا کون سا دن کون سی تاریخ کیا ہے پتہ ہی نہیں، کون سا مہینہ اسلامکلی چل رہا ہے پتہ ہی نہیں، ہمیں تو اسلامک مہینوں کے نام بھی نہیں آتے ہیں، ہاں جنوری فروری سب آتا ہے، لیکن محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر رجب یہ تو نام ہی نہیں آتے ہیں، تو اسلام سے ہم تھوڑے دور جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے اسلام کے احکام قمری حساب سے چلتے ہیں، تم اس کو پریفرنس دو، پہلے وہ بعد میں دوسرے، جتنے بھی ہے جیٹھ ویساکھ جو ہندوؤں کے ہیں، ان کے ہیں، ان کے ہیں، عیسائیوں کے، پادریوں کے، جتنے بھی ہیں وہ بعد میں، پہلے اسلامک دین کو یاد رکھنا چاہیے، اس حساب سے آدمی چلے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے اس وقت سے ہی دین، رات اور مہینے، ہفتے اور اس طرح سال مقرر کر دیا ہے۔ اب یہ سورج، بخاری شریف میں آتا ہے، ہر رات میں پورا دن چلتا ہے، جب یہ سیٹ ہوتا ہے یعنی غائب ہو جاتا ہے تو یہ غائب نہیں ہوتا، میرے نبی کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، احادیث کے ذخیروں میں جس طرح بہت ساری حدیث مشکل ہے، جس کو سمجھنے کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، ان مشکل حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے بخاری شریف کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورج پورا دین چلتا ہے، جب غروب ہو جاتا ہے تو یہ عرش کے سامنے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اب اس کی بڑی تفسیر ہے، حدیث تو مکمل یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، صبح جب نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو سورج اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ میں نکلوں یا نہ نکلوں، تو یہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے، نکلتا ہے۔ پھر فرمایا بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دن آئے گا کہ اللہ سورج سے کہے گا کہ روزانہ تو ادھر سے نکلتا ہے مشرق سے، اب مشرق سے تجھے آج نہیں نکلنا ہے، مغرب سے الٹا نکلنا ہے، جس دن یہ مغرب سے نکلے گا اس دن توبہ کرنے والوں کی توبہ اور ایمان لانے والوں کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اس سے پہلے تمہیں اجازت ہے، یہ دین گویا کہ آخری دین ہے۔ یہ سورج چلتا ہے، چاند چلتا ہے، آج کی سائنس پہلے کہتی تھی کہ چاند چلتا ہے سورج نہیں چلتا، اب تحقیق کرتے ہیں سورج بھی چلتا ہے، لیکن 1400 سال پہلے سائنس کی تحقیق تو دور کی بات ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اللہ سے لے کر بتلا دیا کہ سورج بھی چلتا ہے اور چل کر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر جاتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے مہینے کے 12، سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں، مہینے کے دین بھی مقرر کر دیے، ہفتے کے دن بھی مقرر کر دیے، اسی لیے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے ادب والے ہیں۔ ادب کا کیا مطلب؟ اس مہینے میں لوگ لڑائی کرتے تھے، یہ بات حضرت، یہ حرمت والا مہینہ تو چل رہا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کون کون سا؟ قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں، حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، رجب کا مہینہ، یہ ادب والا مہینہ، چونکہ رجب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اب رمضان کی تیاری کرنا ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس وقت سے تیاری، یہ حرمت والا مہینہ، یہ ادب والا مہینہ اس زمانے سے ہیں، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے خاندان میں اسماعیل علیہ السلام چلتا رہا 1500 سال تک، تو لوگ ان مہینوں کے ادب کرتے تھے، رجب کا اور ذی قعدہ، ذی الحجہ یعنی حج کے جو آخری دو، یہ سال اسلامک جو سال ہے اس میں آخری 2 مہینے، اور محرم کا، یہ 4 مہینے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور ابھی تو شوال چل رہا ہے، 10 دن کے بعد اب ذی القعدہ شروع ہوگا، پھر ذی الحجہ شروع ہوگا، اور پھر محرم شروع ہوگا، یہ 3 مہینے تو ساتھ ساتھ ہے، رہ گیا رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے ادب والے ہیں۔ اس میں صرف 400 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے، دنیا میں 400 یا ساری 400 سال سے مشرکین نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ اس مہینوں کی بے حرمتی، بے ادبی، لڑائی جھگڑے وغیرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اللہ پاک نے نازل فرمائی کہ یہ ادب والے مہینے ہیں، اس میں جھگڑے نہیں، اس میں لڑائی نہیں، ہاں 2 صورت میں، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تمہیں لڑنا ہے، یا وہ کچھ پلاننگ کرے تو تمہیں حملہ کرنا ہے، اس لیے کہ پلاننگ سے پہلے اس پر حملہ کر دو، ورنہ وہ تو حملہ کرنے والے ہی ہے، یہ 2 صورت ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنی طرف سے ان پر اٹیک نہیں کرنا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اگر وہ حملہ کرے تو لڑو، یا کوئی ایسی پلاننگ کرے سب کو جمع کر کے لڑنے کی تو تم پلاننگ کرو، یہ 2 صورت ہے، تب تو لڑنا جائز ان مہینے میں، ورنہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اب سوال ہوتا ہے بہت بڑا کہ یہ 4 مہینے میں حرمت والے ہیں تو اس میں لڑائی جھگڑے گناہ وغیرہ نہ ہو، ظلم نہ ہو، تو کیا اور مہینے میں گناہ جائز ہے؟ دوسرے 8 مہینے باقی رہ گئے، اسی لیے تو اکابرین فرماتے ہیں، مفسرین، بڑی عجیب بات، ان 4 مہینوں کا ادب کرو گے تو اللہ سال کے بقیہ 8 مہینے میں عبادت کی توفیق دے گا، ان 4 مہینوں کی۔ اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تم رمضان کے مہینے کا بھی ادب کرو گے تو تمہارا پورا سال رمضان کی طرح گزرے گا، ادب کے ساتھ۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں یہ بات فرماتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 مہینے ادب والے ہیں اس کا احترام ہو، بقیہ مہینے میں گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض مہینے، بعض دن، بعض جگہ ایسی ہے جہاں پر گناہ کرنے سے گناہ کا عذاب زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی گلی کوچے میں گناہ کرے اور ایک آدمی مسجد میں گناہ کرے، ظاہری بات ہے کہ گلی کوچے میں گناہ کرنے کا اتنا نہیں جتنا مسجد میں، کیونکہ اللہ کا گھر اور اوپر سے پھر اس میں گناہ۔ ایک آدمی یہاں بریفٹ میں کوئی گناہ کرے اور اس کے بعد پھر حج میں جائے، عمرہ میں، تو وہاں مکہ مکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں گناہ کرے تو اس کا گناہ تو بڑھ جائے گا۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، فل جگرے بھی نہیں کرنا ہے وہاں۔ تو قرآن کریم میں فرمایا ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم، یہاں بریڈفورڈ میں تم گناہ کرنے کا ارادہ کرو، ارادہ کہ مجھے فلاں کو مارنا ہے، یہ مثال ایک دیتا ہوں، میں گناہ نہیں کرنا، مثال دیتا ہوں، مجھے فلاں سے مال لوٹنا ہے، ایک ایگزامپل ہے، تو تمہیں ارادے پر تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ہاں تم نے جا کر اس کا مال لوٹ لیا یا اس کو مارا بغیر کسی عذر کے، تو تم کو پھر گناہ ہوگا، ورنہ ارادے اور انٹینشن پر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ قرآن میں فرماتے ہیں مکہ المکرمہ مدینۃ المنورہ ومن یرید، اگر ارادہ بھی کرے گا تو اس پر بھی گناہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں؟ جگہ کا فرق ہو گیا. تو یہاں پر بھی جیسا مثال کے طور پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور تم عبادت اس کے ساتھ دوسرے کی کرتے ہو، تو اللہ کو یہ بہت بڑا غصہ آتا ہے کہ میرا بندہ میں نے پیدا کیا اور تو شرک کرتا ہے. اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث، فرمایا تزنی حلیل و جارک، اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زینا کرنا، یہ شرک کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی کا تم پر حق ہے. پڑوسی پر ما زال جبرائیل، حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اتنی مرتبہ اتنی مرتبہ اتنی مرتبہ تشریف لائے میری زندگی میں کہ مجھے ایسا لگا کہ پڑوسی بھی میرے میراث میں شریک ہو جائے گا. جیسے بیٹے کو میراث ملتی ہے نا، انہیرٹس، فرمایا نیبر بھی گویا کہ انہیرٹ میں شریک ہو جائے گا. اتنا بڑا حق ہے پڑوسی کا. اگر کوئی آدمی پڑوسی کی عورت کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے تم پر بھروسہ کیا کہ میرا پڑوسی ہے، اس لیے روایت میں آتا ہے کہ پڑوسی ادھر 10 گھر والے، ادھر 10 گھر والے، سامنے 10 گھر والے، پیچھے 10 گھر والے، 40 گھر، یہ تمہارے پڑوسی ہے، ان کے ساتھ زینا کرنا یہ شرک کے بعد نمبر 2 پر سب سے بڑا گناہ ہے. زنا تو گناہ ہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا، لیکن پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنا یا اس زنا سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ ایک تو زنا کیا اور ایک تو پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے یہاں پر بھی 8 مہینے میں گناہ کرنا، ان 4 مہینے میں گناہ کا عذاب اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، اب اللہ نے اس کو متعین کر دیا. ان لوگوں کی عادت کیا تھی؟ اس کو اللہ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ، یہ 4 مہینے کو بیان کر کے اللہ نے کہا ذالک الدین القیم، یہ اللہ نے متعین کر دیا، اب اپنی طرف سے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے مہینوں کو. فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا تم ظلم مت کرو ان کے درمیان میں. کیا مطلب؟ ایک دوسرے پر لڑائی نہ کرو. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے 1500 سال تک کوئی کسی کے ساتھ ان مہینوں میں لڑتا نہیں تھا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ لڑائی انہوں نے شروع کی اس مہینے میں، کیسے؟ اس کا ذکر آگے آتا ہے. تو اللہ نے فرمایا قاتل المشرکین کافہ، تم سب اکٹھا ہو کر مشرکین سے لڑو جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں. تو یہ تم وہ اٹیک کرتے ہیں تو اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے تم کو بھی لڑنا ہے، ورنہ اس مہینے میں تمہاری طرف سے کوئی اٹیک نہ ہو، اس مہینے کا احترام ہو. وعلم، یہ ان کی ایک مرضی ہوتی تھی، جو چاہے کرتے تھے، اپنے دل میں آیا وہ کرتے تھے. لیکن اللہ پاک نے ان جیسی آیات کو اتار کر ان کے ساری بری رسم کو اللہ نے ختم کر دیا، جتنی بھی بری رسم تھی. ایک رسم ان کی یہ تھی، نہیں کعبہ کا جو طواف کریں گے وہ قریش لوگ بڑے ہیں وہاں کے، وہ کپڑے پہن کر کریں گے، باقی جتنے لوگ باہر سے حج میں آئیں گے یا عمرہ میں آئیں ان لوگوں کو ننگے کرنا پڑے گا، مردوں کو دن میں عورتوں کو رات میں، یہ ان کا قانون تھا اپنی طرف سے اور اس کو یہ ثواب سمجھتے تھے. اسی طرح قانون یہ تھا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، لے پالک جس کو بولتے ہیں، متبنا، کسی کو اپنا بیٹا بنایا، اس بیٹے کا رسپیکٹ اپنے بیٹے سے زیادہ تھا. یہ ان کی ایک رسم تھی، کہ اس کو کچھ ہو گیا تو اپنے بیٹے سے زیادہ وہ فکر کرتے تھے. اسی لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, بے پالک بیٹے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے مکہ المکرمہ میں مشہور تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, زید بن محمد ایسا مشہور تھا, سارے ہی کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. اپنے بیٹے سے زیادہ یہ سمجھتے تھے کہ یہی بیٹا ہے. لیکن اللہ پاک نے ان مشرکین کی اس رسم کو بھی توڑ دیا, فرمایا زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کروائی. یہ اللہ پاک کا نظام تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کرا دی, زید کی اور زینب کی. کچھ دن ہوا آپس میں ان بن ہو گئی تو حضرت زید فرماتے میں طلاق دے دوں گا, تو اللہ کے نبی پر نہیں ایسا نہیں کرو طلاق نہ دو. سمجھایا, پھر کچھ اور نہیں بنی کہا میں طلاق دیتا ہوں, پھر سمجھایا نہیں بنی تو پھر طلاق دے دی گئی. زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق ملی حضرت زید سے. جب یہ ہو گئی تو اللہ پاک نے 22 پارے میں آیت اتار دی دوسرے رکوع میں کہ ہم نے نبی آپ کا نکاح کر دیا زینب کے ساتھ آسمانوں میں. زوج نہ کہا لکی لا یکون, 22 سپارے میں ہیں کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دی, عدت پوری ہوئی, ہم نے یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ آسمانوں میں کر دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ بات پورے مکے میں ایسی آگ کی طرح بھڑک گئی, بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی, کیونکہ بیٹا منہ بولا بیٹا زید بن محمد مشہور تھا, بیٹی کی بیوی کے ساتھ شادی. اللہ پاک نے ان کی رسم کو توڑ دیا اور آگے اتارا اسی پارے میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد تم میں سے کسی کا باپ, جسمانی باپ, ہاں روحانی باپ ہے, جسمانی باپ نہیں ہے. اس لیے زید کو محمد کی طرف منسوب نہ کرو, زید کو ان کے باپ حارثہ کی طرف منسوب کرو, زید بن حارثہ, اس لیے کہ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی بیٹا نہیں ہے. تو جب زید کے بارے میں یہ بات آ گئی قرآن میں تو صحابی تھے حضرت زید, دل میں کچھ غم ہوا, چونکہ برسوں تک مشہور ہو گئے زید بن محمد زید بن محمد, اب تو ہو گئے زید بن حارثہ, تکلیف ہو گئی حضرت زید کو. تو اللہ صحابہ کرام کی لاج کیسے رکھتا ہے, اللہ صحابہ سے کیسے محبت کرتا ہے. قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک کسی صحابی کا نام اللہ پاک نے نہیں بیان فرمایا سوائے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کا نام اسی آیت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا تاکہ ان کو دل لگی ہو, خوشی ہو. اب یہ کتنی بڑی بات ہے, ایک طرف باپ سے الگ کر دیا حقیقی, چونکہ یہ تو حقیقی باپ نہیں تھے, دوسری طرف ان کا نام قرآن میں بیان کر دیا کہ قیامت تک لوگ حضرت زید کا نام پڑھتے رہے. اور قرآن کے ایک لیٹر پر 10 نیکی ہے, زید زا یا دال 3 حرف ہے, اس پر 30 نیکی ملے گی. تو زید کا نام بھی پڑھیں گے, قرآن کا لفظ ہے, اس پر تمہیں 30 نیکیاں ملتی رہے گی. ان کو بہت ہی خوشی ہوئی, اللہ پاک نے میرا نام, اللہ قرآن میں کسی کا نام ذکر کرے یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. جس کا ابھی کسی بادشاہ کے میرا نام آ گیا سامنے تو کتنا خوش ہو جاتا, یہاں تو اللہ اپنا وہ کلام جو قیامت تک باقی رکھنے والا ہے اس میں اللہ نے زید کا نام بیان کر دیا. تو یہ سب بات چل رہی تھی میری, کیا کہہ رہا تھا کہ جتنی بھی بوڑھی رسمیں تھیں مکہ والوں کی اللہ پاک نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی ان رسم کو توڑ دیا اور بتلا دیا یہ غلط ہے. اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کیا کرتے تھے, اللہ تو فرماتے ہیں جان لو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. جو آدمی ان 4 مہینوں کا احترام کرے گا, ادب کرے گا, اس لیے کہ یہ بھی اسلام کی شعائر میں سے ہیں, رسپیکٹ والے مہینے میں سے ہیں, جیسا کہ کعبہ, حجر اسود اور مقام ابراہیم, صفا اور مروہ, بہت ساری چیزیں, قرآن, اذان, نماز, اس طرح اربعۃ حرم, اس کا بھی. تو یہ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا, جو آدمی اللہ کے شعائر کی رسپیکٹ کرے گا تو گویا اس کے دل میں تقویٰ ہے, اللہ کا ڈر ہے, اسی لیے یہ اللہ کے شعائر کا ادب کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَعْلَمُوا, اس آیت کے اخیر میں جانو, بے شک اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے. جو تقویٰ والی زندگی گزارے گا اللہ اس کی ہر وقت مدد کرے گا. لیکن ان مشرکین کی عادت کیا تھی؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر, نسی کے معنی آگے پیچھے کر دینا. کیا کرتے تھے؟ ایک سال تک, یہ محرم کا مہینہ آ گیا اسلام کا پہلا, تو اس میں تو لڑائی ممنوع ہے, تو اعلان کر دیتے تھے حج میں ہی, لاسٹ ایئر حج میں فار ایگزامپل, کہ اب آئندہ جو محرم کا مہینہ آتا ہے یہ محرم کا مہینہ نہیں ہوگا, یہ سفر کا مہینہ ہوگا. اور پھر ایک سال کے بعد کہتے تھے اب یہ ہوگا سفر کا مہینہ نہیں, یہ 2 مہینے مکمل محرم کے ہوں گے, آگے پیچھے کرتے. تو اللہ اس کو کہتے ہیں نسیع زیادت فی الکفر, یہ مہینوں میں زیادتی کر دیتے تھے, ادب والے مہینوں میں یہ کفر کا کام کرتے تھے. معلوم ہوتا ہے جو آگے پیچھے کرتا ہے یہ کفر کے کام میں سے, جس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں. انما مہینے کا سر کا دنیا یعنی, اور یہ آگے بڑھا دینا پیچھے کر دینا یہ کفر کے کام میں سے ہیں. یضل بہ الذین کفروا, اللہ فرماتے ہیں گمراہ ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وہ کیا کرتے ہیں؟ یحلونہ عاما, ایک سال اس مہینے کو حلال کر دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا, دوسرے سال اسی مہینے کو بھی حرام کر دیتے تھے. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُم, وہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. ایسا تو نہیں کہ ایک سال حلال ہو جائے دوسرے سال پھر حرام ہو جائے, ایسا نہیں. جو حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احل اللہ ما احلہ, کہ اللہ نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہی رہے گا. وحرم ما حرمہ, اللہ نے جس کو حرام کیا وہ حرام ہی رہے گا. کوئی آدمی اپنی طرف سے حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے, جس کو اللہ نے کر دیا ہے, یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے, ایک اللہ پاک نے کہا زینا حرام ہے, شراب حرام ہے, اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. اگر کوئی حلال کرے گا تو یہ کافر ہو جائے گا. لیکن ایک دوسرا مسئلہ اجتہادی حلال حرام, امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمندر کے سارے جانور حلال ہے. ان کے اپوزٹ میں امام ابو حنیفہ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں سمندر کے سارے جانور حرام ہیں سوائے مچھلی کے. یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے, انہوں نے دلائل کو سامنے رکھ کر احادیث کی روشنی میں اپنے مسائل کو چاروں امام نے بیان کیا, شافعی رحمت اللہ علیہ نے, حنبلی اور مالکی اور احناف نے احادیث کی روشنی میں ان سارے مسائل کو اپنے اپنے دلیل سے بیان کیا. اسی لیے مفتی کو چاہیے جب بھی کوئی حلال حرام جائز ناجائز کا مسئلہ آئے تو اس میں اجتہاد کو سامنے رکھے, نہ کہ اللہ کے حلال حرام کو. اللہ نے جو حلال کیا وہ تو حلال ہی رہے گا, جو حرام کیا وہ تو حرام ہی رہے گا, اس میں کوئی آگے پیچھے کرے گا تو کافر ہو جائے گا. لیکن جو اجتہادی مسائل ہیں کہ یہ ہے یہ نہیں یہ ہے, جیسے نماز کے بہت سارے مسائل یا روزے کے مسائل, زکوٰۃ کے مسائل, حج کے مسائل, فلاں جگہ اس امام کے یہاں قربانی واجب ہو جائے گی فلاں کے یہاں نہیں ہوگی, یہ سب اجتہادی مسائل ہے. اس میں سے کوئی ایک صحیح ہوتا ہے, دوسرے کو اپنی اجتہاد کا ثواب ثواب مل جاتا ہے، لیکن جس کا اجتہاد صحیح ہوا اس کو ڈبل ثواب ملے گا، یہ الگ ہے. لیکن جو اللہ نے حلال کر دیا وہ تو حلال ہی رہے گا، جو حرام کیا وہ تو حرام ہی رہے گا، اس مسئلے میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جو اللہ نے چار مہینے حرمت والے بنائے تھے اس کو اپنی طرف سے آگے پیچھے کرتے تھے، اللہ نے کہا یہ کفر کا کام ہے، اس سے یہ گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ ایک سال اسی حرمت والے مہینے کو حلال کرتے ہیں، دوسرے سال اس کو حرام کرتے ہیں. لِيُوَاتِوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، کہ اللہ نے جو چار مہینے حرام کیے ان کی گنتی یہ پوری کر لیں. کیا کرتے تھے کہ اس سال سفر کا مہینہ ہے، محرم آیا ہی نہیں، چلو اس میں لڑو محرم کے مہینے میں سفر سمجھ کر کے. یا رجب کا مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ ہی نہیں، یہ تو شعبان کا، اس میں لڑو، اس طرح کا. اور دوسرے سال آتا، اب محرم ہے سفر نہیں ہے، دو مہینے کو محرم گنتے تھے، لاسٹ ایئر کو اور اس سال کو، گویا ایک سال حلال قرار دیتے ایک سال حرام قرار دیتے. اللہ فرماتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے. زین لہم سوء اعمالہم، شیطان نے ان کے سامنے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے. خوبصورت، یہ شیطان کی عادت ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے یار نیکی کا کام ہے، لیکن وہ تو بدعت ہوتا ہے، وہ تو گمراہی کا کام ہوتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ کفر سے تو انسان چونک جائے گا، میں نے کفر کا کام کیا چلو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، یا گناہ کا کام کرے گا زینا وغیرہ چلو فوراً توبہ کر لو میں نے زینا کا کام کیا. لیکن کوئی ایسا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، یا صحابہ کی سنت نہیں ہے، جیسے اللہ کے نبی فرماتے بخاری شریف کی روایت، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم لازم پکڑو میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں سے نہیں ہے اور اپنی طرف سے نیکی سمجھ کر کرتا ہے اور وہ سنت نہیں، تو اس پر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو سمجھ رہا ہے کہ نیکی ہے، اس میں کیسے توبہ کروں میں. جدید الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات سنا آپ کو، عجیب بات فرمایا کرتے تھے، میں فقیر ہر وقت اپنے سارے مریدین کے لیے دعا کرتا ہوں، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ اللہ ایسے اعمال سے میرے سارے مریدین کی حفاظت کر لینا، ایسے اعمال سے جو ظاہر میں بڑے خوبصورت ہو اور اندر میں وہ شیطانی عمل ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، اے اللہ ایسے عمل سے ان کی حفاظت کر لینا. اور یہی دعا میں اپنے سارے مریدین کے لیے کرتا ہوں، اے اللہ ان کے سامنے معاملے کی حقیقت کھول دے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ کے رسول، اللہ نے قرآن میں فرمایا زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ پیسے تمہارے لیے سانپ بن جائیں گے، گویا وہی پیسے تمہارے لیے سانپ بن گئے، حقیقت کھل کے سامنے آ گئی. اسی طرح فرمایا کسی پر ظلم کرو گے تو وہ ظلم ایک بہت بری شکل میں قیامت میں تمہارے سامنے آئے گا اور تم کو عذاب دے گا کہ تو نے فلاں پر ظلم کیا تو آج وہی ظلم لوٹ کر کے تیرے اوپر آیا کہ میں تجھ پر قیامت تک قبر میں ظلم کرتا رہوں گا. اسی طریقے سے ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کے ایک مرید تھے بہت نیک اور بہت صالح آدمی، حاجی محب الدین، حضرت محب الدین رحمت اللہ علیہ، بہت نیک اور ولی اللہ تھے. ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا آج میں نے دو رکعت ایسی پڑھی ہے کہ زندگی سے دعائیں کرتا تھا، اللہ مجھے ایسی دو رکعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو رکعت ایسی پڑھے جس کے اندر میں بالکل وسوسے وساوس نہ ہو، یعنی دنیاوی خیالات نہ ہو، اس طرح دو رکعت پڑھے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. اب یہ کہا میں نے برسوں سے دعا کرتا تھا اللہ مجھے توفیق دے، تو میں نے دو رکعت پڑھی ہے اور ایسی کہ اس میں بالکل وسوسے وسعہ نہیں آیا، اور الحمدللہ میں نے پڑھ لی ہے، پڑھنے کے بعد میں رات میں اللہ سے دعا کر کے سویا، اللہ پاک تو نے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گویا تو نے ہی بیان فرمایا کہ جو دو رکعت پڑھے اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے، تو مجھے اس دو رکعت پر کیا ملے گا؟ یہ بالکل صحیح بات ہے، کیا ملے گا؟ تو حاجی صاحب ہنستے ہنستے پوچھنے لگے، کیا دیکھا پھر تم نے؟ فرمایا میں نے جنت کی ایک حور دیکھی، بہت خوبصورت، لیکن آنکھوں سے اندھی تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، تو میں نے پوچھا کہ تو اتنی خوبصورت، کہا میں تیری دو رکعت کا بدلہ ہوں، کہا تیری دو رکعت کا بدلہ ہوں، تو حاجی صاحب نے فرمایا معلوم ہوتا ہے وہ انڈی ہے، اس کا مطلب تم نماز میں آنکھ بند کر کے دو رکعت تم نے، آنکھ بند کریں گے تو وسوسہ بالکل نہیں آتا، دیکھ لینا، آنکھ کھلی رکھے پھر نماز پڑھیں، آنکھ بند کریں گے تو آپ کا دھیان زیادہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا آپ نے نماز دو رکعت آنکھ بند کر کے پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں ہاں میں نے ایسی ہی پڑھی ہے، فرمایا یہ سنت کے خلاف ہے، کیا فرمایا؟ سنت کے خلاف ہے، اور آگے جو بات بیان فرمایا حاجی صاحب نے وہ سننے کے قابل ہے، فرمایا ایسی نماز جس میں وسوسہ آئے، کچھ نہیں وسوسہ تو آتے ہیں، وسوسہ آئے لیکن سنت کے خلاف نہ ہو، وہ نماز اس نماز سے بہتر ہے جس میں وسوسہ نہ آئے اور سنت کے خلاف ہو، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسی نماز جس میں وسوسہ وسپر آئیں لیکن سنت کے مطابق ہے، جس بیان پر ایسی ہے اس نماز سے بہتر ہے جس میں وسوسہ بالکل نہ آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اس سے وہ بہتر ہے، تو شیاطین ان کے سامنے اعمال کو ایسا پیش کرتا، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی دو مسئلے آ جاتے تھے، اس کو کروں یا اس کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بخاری میں ہے کہ دونوں میں سے جو آسان ہوتا ہے اس پر عمل کر لیتے تھے، مشکل کو چھوڑ دیتے تھے، اس لیے کہ شیطان ایک ایسا ہے کہ وہ عمل کرواتا ہے ایسا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی ہے نا اس کو بنا رہے تھے تو صحابہ کرام اینٹ، یہ برکس ہے جو راک ہے وغیرہ اٹھا کر کے لاتے، مٹی کا گھارا، اور بنانا شروع کرتے، حضرت عمار بجائے ایک کے دو دو اٹھا کر لاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا، حضرت عمار کو دیکھا فرمایا عمار کیا ہوگا اس دن جس دن تمہیں لوگ شہید کر دیں گے، لیکن شہید کرنے والے مکمل حق پر نہیں ہوں گے، یعنی جو لڑائی کریں گے آپس میں ایک مکمل حق پر ہوگا، دوسرا مکمل حق پر نہیں، اس لڑائی میں وہ لڑائی میں تھوڑا ذرا کمزور ہوگا، کیا ہوگا؟ لیکن یاد رکھ تیری شہادت ہوگی عمار اس حالت میں کہ آخری تو دودھ پیے گا اور دودھ پینے کے بعد تیری روح نکلے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کب؟ اپنے زمانے میں، اور یہ واقعہ ہو رہا ہے کہاں؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہو رہی ہے، یہ کتنے سالوں کے بعد ہے، اللہ نے کیسے کیسے علوم بتلائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خبر دے دی کیا اور کیا ہونے والا ہے اپنے زمانے میں، اپنے بعد اور قیامت تک، اور قیامت کے بعد قبر میں، قبر کے بعد جنت میں، جنت میں کیا کیا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علوم کو بیان فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا زمانہ آ رہا ہے، تو آپس میں تھوڑی جنگ ہو گئی، حضرت معاویہ کا الگ لشکر ہے، حضرت علی کا تھوڑی سی بات میں سمجھ بوجھ میں فرق آ گیا، تو تھوڑا ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے، اور اس مقابل میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا گیا کہ حضرت علی نے بلایا کہ ہمارے لشکر میں تم شریک ہو جاؤ، تو جب نکل رہے تھے گھر سے تو ان کے خادم نے ایک کہا کہ میرے آقا، وہ ان کا غلام تھا، اس نے کہا میرے آقا یہ جا رہے ہو تم لڑائی میں، یہ ایک گلاس دودھ پی لو، اور ایک گلاس دودھ پیا تو حضرت عمار نے فرمایا اب میں واپس گھر پر لوٹ نہیں آؤں گا، اس لیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیری شہادت ہوگی اس عالم میں کہ آخری تیری प्यास कैसे बुझेगी, यानी दूध के साथ दूध पिएगा, फिर तेरी शहादत होगी, मुझे लगता है मैं वापस घर पर नहीं आऊँगा। बस यही जाना हुआ और कुछ ही घंटे के बाद हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। जब शहीद हुए तो सामने जो लश्कर था हजरत मुआविया का, वो सारे चौंक गए कि अल्लाह के रसूल शास्त्र ने फरमाया था कि सामने वाले शहीद करने वाले हक पर मुकम्मल नहीं होंगे, यानी दीन की बात नहीं कर रहा हूं, झगड़े के एतबार से। तो वो सारे भाग करके हजरत अली की तरफ आ गए, मालूम होता ये बराबर नहीं है, भाग करके इधर आ गए। और हजरत मुआविया बड़े परेशान हो गए, अपनी जगह बड़े परेशान लगे, सारे इधर आ गए। तो उस वक्त बाद साहबा ने फरमाया, हजरत मुआविया तुम्हें याद नहीं अल्लाह के रसूल साहब ने क्या फरमाया था? फरमाया हाँ, लेकिन उसे मेरा क्या कसूर है, मैंने थोड़ा उनको शहीद किया, शहीद तो लाने वालों ने किया, हजरत अली ने खुद उनको दावत दी है लश्कर में आने की, तो लाने वालों ने उनको शहीद किया। तो हजरत अली ने फरमाया हजरत मुआविया से, अगर तुम्हारी यही दलील है कि मैंने बुलाया उनको उनके मकान से, तो मेरे जिम्मे इनकी शहादत है, तो फिर क्या हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को मकान से बुलाया था और हजरत हमजा शहीद हुए, तो क्या उस शहादत की जिम्मेदारी नबी पर होगी? जवाब दो मुझे। ये जवाब डालने वाले कौन थे? अल्लाह ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को ऐसी जहानत अता फरमाई थी। खैर मैं ये कह रहा था कि वहां पर भी कुछ आमाल को खूबसूरत बना करके आपस में लड़वा। आज कितने ऐसे हैं कि वो इस तरीके से कब्र पर सजदे करना, फिर उसके बाद उसके ऊपर चादर चढ़ाना, फिर कब्र को धोना। हाँ, वलियों की दर्जा अपनी जगह, अल्लाह अकबर, हम कुछ भी नहीं, उनकी पैर की मिट्टी, उनकी अगर हम अपनी चमड़ी को निकाल कर उनके पैर की जूतियां बना दे तो भी हक अदा नहीं कर सकते, इसलिए कि वो अपने ज़माने के सारे अल्लाह के वली हैं, जिनके बारे में अल्लाह पर अला इन्ना उलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला लदीन आमनु व कानु यत्तकून, वो ईमान वाले तकवा वाले, और इस हालत में दुनिया से गए हैं, हमें तो पता भी नहीं है। हमारे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया और कहने लगा, हजरत तुम्हारा मेरा ये कुत्ता है तुमसे बेहतर है, माई डॉग इज बेहतर देन यू, माई डॉग इज बेहतर देन यू। हजरत ने फरमाया हाँ, अगर मेरी मौत ईमान के बगैर आई तो तेरा कुत्ता मुझसे बेहतर है, और ईमान पर आ गई तो मैं तेरे कुत्ते से बेहतर हूं, ये जवाब दिया। तो वो तो तकवे के साथ गए हुए हैं, हमें तो अभी पता भी नहीं। अल्लाह हम सबको ईमान की मौत नसीब फरमा, जो गए वो अच्छी हालत में गए, ईमान के साथ गए, हमें तो अपना फ्यूचर का कोई पता नहीं। वो सहाबा थे जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में सर्टिफिकेट रख दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदु अन। इसीलिए उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, एक जनाजा आया और आने के बाद नबी करीम सासम उनका चेहरा देखा, फरमाया मैं इनकी नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, सही रिवायत, मैं नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। अल्लाह के रसूल चले गए। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये पहला मौका है कि आप इनकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आपने पूरी जिंदगी सारे साहबा की नमाज, सारे लोगों की नमाज पढ़ी है, ये कौन? ये मेरे उस्मान को गालियां देता था, मैं इसकी नमाज नहीं पढ़ूंगा। मेरे उस्मान को गा, अगरचे वो बनी उमैया में से थे, लेकिन अल्लाह को नबी को अपने उस्मान से कितनी मोहब्बत थी। आए अपनी जगह पर बेशुमार वाकियात है हजरत उस्मान के। तो मैं कह रहा हूँ कि ये ज़य्यन्ना लहुम आमालहुम, कितने ऐसे आमाल है, लोग समझते हैं दुरूद शरीफ ये वो, आप कहेंगे ये फिर शुरू कर दिया इन्होंने बीच में। मैं नहीं कहता हूँ, एक वाक्य बताता हूँ कि देखो हदीस की बुखारी में देखो, मुस्लिम में देखो, तिर्मिज़ी में देखो, इब्न माजा में देखो, चूंकि मैं तो हदीस की किताब रात दिन पढ़ाता हूँ, मैं तुम्हें कोई मुझे आके ये बता दे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हजरत बिलाल अजान देते रहे और उसके बाद सहाबा देते रहे, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम देते रहे, कभी किसी जगह पर किसी साहबी से या किसी किताब में ये मरवी है कि अजान से पहले दुरूद शरीफ बोलो फिर अजान दो? ऐसा नहीं है, हदीस में है, सारी हदीस में अजान दो, अजान के बाद रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं मुझ पर दुरूद पढ़ो और उसके बाद अजान के बाद की दुआ पढ़ो, वजबत लहू शफाअती, मेरी सिफारिश उसके लिए वाजिब हो जाएगी। अब शैतान, अरे हम तो दुरूद शरीफ ही पढ़ते हैं,
یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ 3 رکعت والی نماز ہو مغرب کی، اور اگر میں 4 رکعت پڑھ لوں کیا ہوا، 1 رکعت میں نے ایکسٹرا ہی پڑھی، نے قرآن ہی تو میں نے پڑھا ہے، اس میں سجدے ہی تو کیے ہیں. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، صحابہ کی سنت کیا ہے، اس کے مطابق جیسا بھی میں نے بیان کیا وہ 2 رکعت بھی ایسی چاہے وسوسے ہو لیکن سنت کے مطابق ہو تو علیکم بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. تو اولیاء اپنی جگہ پر اللہ اکبر ان کے وسیلے ان کے واسطے سے اللہ سے دعا کرو، اللہ قبول کر لیتا، اللہ یہ نیک تیرا بندہ ہے، یہ تیرے نیک بندے ہیں، اللہ ان کے صدقے، اللہ میری دعا میں تو گنہگار ہوں، میرے پاس تو ایسا ہے. میں انشاءاللہ کبھی وسیلے پر بیان کروں گا، کبھی حدیث کی روشنی میں، بخاری مسلم ترمذی کی روشنی میں. ایک بات بیچ میں آئی، بہت سارے ایسے کام ہیں ہم کرتے ہیں لیکن اس کو نیکی سمجھ کر کرتے ہیں اور شیطان اس کو خوبصورت بناتا ہے تاکہ یہ کبھی توبہ ہی نہ کرے، اسی بدعت میں گھومتا رہے گھومتا رہے گھومتا رہے اور جہنم میں چلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا چلو بات 10 بجے نماز ہے، اچھا میں یہ تو بن نہیں ہوتا ہوں، شروع ہوتا ہوں تو اچھا چلو یہ ختم کر لیتے ہیں. زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ برابر ہی گناہ میں پھنسے رہے. اللہ فرماتے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافرین قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کافرین سے یہاں منکرین ہے، جو اللہ کے حکم کا انکار کرے ان کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. جو آدمی عمل نہ کر سکے اپنی کوٹا ہی پر تو اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، لیکن ایک آدمی جڑی ہو جائے نہیں کرنا ہے اور وہ تو فرض ہے، وہ تو واجب ہے، کبھی نبی کی سنت کے بارے میں جڑی ہو جاتا ہے نہیں کرنا ہے تو اللہ پھر اس سے ہدایت کو چھین لیتا ہے. ہمارے اکابرین شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ فرماتے ہیں جب کوئی آدمی مستحب کی بے حرمتی کرتا ہے اللہ اسے سنت کو چھین لیتا ہے، اور سنت کی بے ادبی کرتا ہے اللہ اس کے واجبات کو چھین لیتا ہے، اور جو واجبات کی بے ادبی کرتا ہے اللہ فرائض کو لے لیتا ہے، اور جو فرائض کی بے ادبی کرتا ہے اللہ اس کے مرنے سے پہلے اسے ایمان کو بھی لے لیتا ہے. اس لیے کبھی اللہ کے حکم کی بے ادبی نہ کرو، کوتا ہی ہے سستی ہے، اللہ سے مانگو، کہو اللہ میں مانگتا ہوں مجھے توفیق دے تو اللہ توفیق دے گا، لیکن کبھی جڑی نہ ہو، کبھی ایسا نہ بنے تکبر کے ساتھ میں نہیں کروں گا تو اس پر اللہ دنیا بھی ذلیل کر دے گا، قبر میں بھی اور قیامت میں بھی. اللہ کے سامنے ٹکر نہیں لگانی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ ابھی دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں غزوہ تبوک کا واقعہ ہے جو 800-900 کلومیٹر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ لڑنے کے لیے ہرقل کے مقابلے میں گئے ہیں، اس کو اخیر سورت کے اخیر تک اللہ پاک اس غزوہ تبوک کے واقعے کو بیان کرتے ہیں. انشاءاللہ زندگی باقی رہی آئندہ اس کو بیان کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا رحیم کریم ہمیں نیکوں میں سے بنا دے، تیرے نیک بندوں میں سے بنا دے، تیرے متقیوں میں سے بنا دے، تیرے محبوب بندوں میں سے بنا دے، تیرے اولیاء میں سے بنا دے، تیرے صالحین میں سے بنا دے. ہم بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے قصوروار ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں جو اخلاص والا ہو، اے اللہ بس تیری محبت میں، بس تیری محبت میں وہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تیرے گھر میں. اے اللہ اسی تیرے برکت والے قرآن کے طفیل، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو، ہماری اعلیٰ اولاد کے، ہمارے رشتہ داروں کے، بھائی بہنوں کے، اور ان سننے والوں کے، اور جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے، اور ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے. زندگیاں گزر گئی، بقیہ زندگی ہمیں پتہ نہیں کس حال میں گزرے گی. اے اللہ ایمان پر گزارنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما، اور ایمان پر موت بھی نصیب فرما، ایمان پر موت نصیب فرما. تیری عبادت کرنے والے بے شمار ہے. اے اللہ اگر تم سے ناراض ہو گیا تو ہم پٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، جہنم کے کوئلے بن جائیں گے. اللہ ہمیں رحم فرما دینا اور تیری رضا والی موت دے دینا، تیری رضا والی موت دے دینا. اللہ ہم پر رحمت کی چادر ڈال کے، گناہوں کو معاف کر کے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے سے حوض کوثر کا پانی پلا کر ویسے ہی جنت میں داخل کر دینا. ہماری پکڑ نہ کرنا، ہماری پکڑ نہ کرنا. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، جن کے سامنے زانو ٹیک لگا کر ہم نے تفسیر کو سیکھا، حدیث کو سیکھا. اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، اللہ انہیں حیات عطا فرما، اللہ عافیت نصیب فرما، قبر میں سکون نصیب فرما، اللہ بے انتہا نور عطا فرما، جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دے. ہمارے والدین کے لیے بھی، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. ہماری اعلی اولاد کو نیک بنا دے، نیک بنا دے، نیک بنا دے، قرۃ عین بنا دے. ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، اولاد نہیں کون سے راستے پر چلی جائے گی. ہم دعا کرتے اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو الہ العالمین دین پر چلا دینا، نیکیوں پر چلا دینا، تیری مرضیات پر چلا دینا، تیری مرضیات پر چلا دینا، تیری مرضیات پر چلا دینا. اے اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. اللہ میرے جتنے بھی مریدین، دوست احباب، محبت کرنے والے ہیں الہ العالمین، سب کو الہ العالمین ایسے اعمال سے حفاظت فرما جو ظاہر میں بڑے اچھے ہو لیکن اندر میں اللہ تیرے حکم، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، ایسے اعمال سے حفاظت فرما لینا، نیکوں پر چلا دینا. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، صحابہ و تابعین اولیاء اور تیرے نیک بندوں کے صدقے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک.